الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. بالکل دنیا والی بات ہے کہ آدمی فیل ہونے سے بچ جائے. امتحان ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں, ایک تو ہے فیل ہونا, فیل ہونے سے بچ جائے, اور پھر جو فیل ہونے سے بچ گیا سمجھو وہ پاس ہو گیا. اب پاس ہونے کے آگے مدارج ہیں, کوئی تھرڈ کلاس ہے, کوئی سیکنڈ کلاس ہے, کوئی فرسٹ کلاس ہے, پھر کوئی فرسٹ کلاس فرسٹ ہے, تو اس طرح سے پھر مدارج ہیں. جو دوزخ سے بچ گیا فمن زحزحہ عن النار وہ ادخل الجنہ تھا, جو دوزخ سے دور کر دیا گیا, دوزخ سے بچا لیا گیا, وہ ادخل الجنہ تھا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, وہ پاس ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئے. ومل حیات دنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی سارا دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی بہت پرفریب ہے, بہت پرفریب ہے, یہ کسی کو نہیں چھوڑتی. آدمی کوئی بھی ہو اس سے متاثر ضرور ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید جا بجا جا بجا, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے, قیامت ضرور آ کر رہے گی, امتحان ضرور ہونا ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم فیل ہو جاؤ. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے. تین چیزیں ہیں, ایک ہے انسان کا نفس جس پر یہ دونوں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, ایک دنیا کی زندگی اس کا پرفریب ہونا اور دوسرا شیطان. شیطان آدمی کو برگلانے کے لیے آگے ہر جتن کرتا ہے. اس نے اللہ سے کہا تھا جب اللہ نے اس کو پھٹکارا تھا, اس کو دھتکار دیا تھا, نکال دیا, لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں یا اللہ چاروں طرف سے اس انسان کو آ کر گمراہ کروں گا, اس کے پاس آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اللہ تو دیکھے گا کہ اکثریت انسانوں کی ناشکری ہے, اور ناشکرا ہونا جو ہے وہ بغاوت ہے, اللہ کی ناشکری یہ بغاوت ہے, اور تو پائے گا کہ اکثر ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کا شکر نہیں کریں گے. کہ شیطان بیٹھتا کہاں ہے آپ اندازہ کر لیجئے, یہ جب رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے, جو لوٹ مار کرنے والے ہوتے ہیں, جنہیں آدمیوں کو لوٹنا ہوتا ہے, وہ پھر سڑکوں پر آ جاتے ہیں, سڑک پر بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ سڑک ہے, یہ راستہ ہے, یہاں سے گزرنے والے گزریں گے. تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کو کوئی ایسی صورت پڑ جائے کہ اس کو اور آپ کو سفر کرنا پڑ جائے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی پھر اگر خطرے کی ہوتا ہے نا مشہور کہ فلاں علاقے میں فلاں راستہ خطرناک ہے وہاں اکثر ڈاکو لوٹتے ہیں تو راستہ چھوڑ کر نکلے تو وہ بچ جاتا ہے. کیونکہ غیر معروف جگہ میں راستے سے ہٹ کر ڈاکو اگر بیٹھے تو کیا کرے گا, اپنا بچاؤ تو کر لے گا لیکن لوٹ مار کا کام نہیں کر سکتا. اگر اس کو لوٹنا ہو لوگوں کو تو سڑک پر آئے, سڑک پر آ کر لوٹے. اور شیطان نے یہی بات کہی تھی, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اللہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر آ کر بیٹھ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, میں انہیں انسانوں کے لیے بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ گمراہی میں نہیں, صراطک المستقیم, جو صراط مستقیم ہے, جنیلی سڑک ہے اسلام کی, اس پر آ کر بیٹھوں گا. لوگوں کو میں دھوکہ دوں گا اسلام کے نام پر, اسلام کے نام پر, مذہب کے نام پر, دین کے نام پر, ثواب پر. اس میں بھی ثواب ہے, یہ بھی دین کا کام ہے. نیک لوگوں کے نام لے لے کر میں ان کو برباد کروں. چنانچہ آج دیکھ لو سارے شیعہ حضرت علی اور حضرت حسین کے نام پر برباد ہو. حضرت علی اور حضرت حسین تو برے نہیں تھے, بہت اچھے تھے, اور آج شیعہ انہی دو کا نام لیتا ہے اور اس قدر اسلام سے دور ہے, اس قدر اسلام سے دور ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اب شیطان کن کا نام لیتا ہے اس کے سامنے, ان کے سامنے حضرت علی کا, حضرت فاطمہ کا, اہل بیت کا, حضرت حسن کا, حضرت حسین, اور کیسے دھوکے میں, ہائے ہائے, حضرت حسین ہائے, حضور کا نواسا آپ کا دوتا, حضرت فاطمہ حضور کا لخت جگر. اگر تو اس سے محبت کرے گا, جو تو ان کے نام پر کر لے گا, بس کامیابی ہی. دیکھو کیسا دھوکے میں ڈالا بریلویوں کو, درود شریف کے چکر. درود بڑی اعلیٰ چیز ہے, بڑا ثواب ہے, رحمتیں برستی ہیں, اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. درود پڑھو, درود کیسا بھی ہو پڑھو درود. اب وہ دیکھ لو معمول, السلام و السلام علیک یا رسول اللہ, السلام و السلام علیک یا رسول اللہ. اٹھیں گے تو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بیٹھیں گے تو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اذان. اور یہ دیکھو دھوکہ کس نام پر دیتا ہے. اور قرآن نے پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ شیطان نے کہا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, اسلام کا نام لے کر ان کو گمراہ کروں. پھر دھوکے میں آئے. اب دیکھنا کوئی کسی سے کہے فرعون کو مان, اس کی پوجا کر, اس کو پکار, ہر ایک کہے گا ارے فرعون شیطان, میں اس کا نام لوں, میں تو نہیں اس کا نام لیتا. حضرت حسین کا نام لے گا, حضرت علی کا نام لے گا, حضرت فاطمہ کا نام لے گا, شاہ عبد القادر کا نام لے گا, یا رسول اللہ کہے گا. نیک لوگوں کے نام لے لے کر شیطان ان کو گمراہ کر, ان کو بہکا. اور یہ بات اس نے پہلے سے ہی کہی تھی, لا تعبدن لهم صراطك المستقيم, میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. پھر ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, وعن ایمانہم, دائیں جانب سے حملہ کروں گا, وعن شمائلہم, بائیں جانب سے حملہ کروں گا. تو دیکھے گا, ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ تیرا نام نہیں لیں گے, پیروں کا, فقیروں کا, ولیوں کا, مردوں کا, نبیوں کا نام لیں گے, تیرا نام نہیں لیں گے. اگر لیں گے بھی تو مجھے دل سے. اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ مشرکوں کا کیا حال ہو جاتا ہے جو آدمی بہک جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے, اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. جب توحید بیان کی جاتی ہے برداشت نہیں کرتے. بریلوی کو ترانا آتا ہے, یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, قریب ہے کہ وہ تجھ پر حملہ کرتا. یہ قرآن بیان کرتا ہے. جب ان کے سامنے توحید بیان کی جاتی ہے، حق بیان کیا جاتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے کھری کھری باتیں توحید کی بیان کی جاتی ہیں، يَكَادُونَ يَسْطُونَ، قریب ہے کہ وہ پل پڑے حملہ کر دیں. بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، جو بات کرتا ہو جو نصیحت کرتا ہو اس پر وہ حملہ کر. اور جب توحید بیان کی جاتی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب توحید بیان کی جاتی ہے، کھری باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، گھٹتے ہیں، بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب پیروں فقیروں نبیوں ولیوں کا قصے کہانیاں فلاں نے یوں کر دیا، یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں، چہرے کھل جاتے ہیں. دیکھو یہ قرآن کیا بات قرآن نے چھوڑی ہے، سب کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، اگر انسان سوچے اور سمجھے اور اس کو فٹ کر کے دیکھ لے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں اور قرآن کو توجہ سے پڑھتے نہیں، ورنہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، آدمی کو بالکل راستہ صاف دکھاتی ہے کہ یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلو، سب راستے چھوڑ دو. لیکن جو دنیا کے چکر میں آ جاتے ہیں، کوئی لالچ میں دنیا کے لالچ میں پھنس گیا، کوئی کسی شیطانی دھوکے میں آ گیا، اب ان کو قرآن نظر ہی نہیں آتا، قرآن کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ فریب ہیں، یہ دھوکے ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے. اور بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ تمہارے لیے خطرات ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچنا، اور بچنے کے طریقے بھی بتا دیے. اب دیکھو نا، بچنے کا طریقہ کیا بتایا کہ اے بندے، اگر تو یہ سوچنا چاہے، اگر تجھ میں غیر جانبداری آ جائے، تو اپنی ہدایت کی تجھے فکر ہو جائے، تو اپنے دل سے یہ پوچھا کر کہ میں جس مذہب پر ہوں، یہ بالکل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا بعد میں بنا ہے، یہ ماڈیفائڈ ہے، ترمیم شدہ ہے، کھڑا ہوا ہے، یہ بدعتی مذہب ہے یا اصلی؟ دیکھو نا، کھری چیز کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ ہر کھری چیز کو جانچنے کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں. جب شروع شروع میں ڈالڈا چلا، تو کلو دیسی گھی کے نام پر ڈالڈا بیچتی ہیں، پھر لوگوں کو یہ فکر ہوتی تھی، اچھا جی پہچان کیا ہے، ڈالڈے میں اور دیسی گھی میں اگر فرق کرنا ہو تو کیسے پتا چلتا ہے؟ لوگوں نے اپنے اپنے تجربات کے تحت کوئی صورت بتاتا، کوئی صورت بتاتا کہ جی دیسی گھی میں چکناہٹ ہوتی ہے، تری ہوتی ہے، اس کو ہاتھ پر لگا کر دیکھو، خوب مسل دو، مل دو اچھی طرح سے، تو تھنجائی چکناہٹ رہے گی، اور ڈالڈے شالڈے کو رگڑو تو چکناہٹ کچھ نہیں ہوتی. کسی نے کوئی گر. اب سلاجید اصلی بھی اور نقلی بھی، اصلی کی کیا پہچان ہے؟ اب حکیم بتائے گا کہ اس کی جی یہ پہچان ہے، اور نقلی جو ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے. تو جب کئی چیزیں ہوں اور ان میں امتیاز کرنا ہو کہ اچھی کون سی ہے، تو عقل سے کام لینا پڑے گا، کسی اچھے ماہر سے پوچھنا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے. اگر وہ یہ نہ بتاتے کہ راہ راست سے ہٹنے کی کیا صورت ہوتی ہے، آدمی دھوکے میں کیسے آتا ہے، تو کام پورا نہیں تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ جو چیز میں تجھے دے کر جاؤں وہ لینا باقی لینا ہی. اب دیکھو نا کتنا بڑا وہ ہے. آپ نے کسی کے پاس, وہاں ہمارے وہ مستری کام کرتے تھے, ان کے ڈرم تھے تیل کے, کہ جی ہم یہاں آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں وہ ڈیزل کا تیل. تو جی کوئی بھی ڈرم لینے آئے, جب تک میری چٹ نہ ہو, میرے دستخط نہ ہو, کسی کو دینا نہیں, کوئی بھی کیوں نہ ہو, داڑھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو, دوستی کی باتیں کرتا ہو یا دشمنی کی باتیں کرتا ہو, دینا نہیں جب تک کہ میرے دستخط نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں, میں عیش منکم من بعدی فسیرا اختلافا کثیرا, کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا, دنیا چلتی رہے گی, تم دیکھو گے کہ اتنے فرقے بن جائیں گے, اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں گے, کوئی ادھر کو کھینچے گا, کوئی ادھر کو کھینچے گا, سارے اسلام کے نام پر. وہ جو میں نے آپ کو بتایا شیطان کہ لاکھوں دنگا لہم صراط المستقیم, میں اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دوں گا, لوگ بڑے اسلام بنائیں گے. اب دیکھ لو کتنے فرقے ہیں, کوئی کسی طرح کا ہے, کوئی کسی طرح کا ہے, کسی کی نماز یوں ہے, کسی کی نماز یوں ہے, کسی کا فلاں مسئلہ یوں ہے, کسی کا فلاں مسئلہ یوں ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے, اور لیبل سب پر اسلام کا. تو جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ کتنے فرقے بنتے ہیں, کتنے اختلافات ہیں لوگوں میں. تو کیا کرے وہ؟ فرمایا وہ میری سنت کو دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اور پھر میں تمہیں دو چیزیں دیے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری سنت. حدیث سنت کہاں سے مل سکتی ہے؟ دیکھو اہل سنت اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ جو اہل حدیث نہ ہو اور اہل سنت بنے وہ اہل سنت کبھی ہو سکتا ہی نہیں. توجہ سے سمجھیے, ایک ہوتا ہے ٹھوسنا مان لے جو نہیں, ایک ہوتا ہے سمجھانا. آپ سمجھیں اور سمجھ ہمیشہ دلیل کے ساتھ آتی ہے. اب برین بھی اہل سنت ہیں لیکن بالکل اہل سنت نہیں, کیونکہ وہ اہل حدیث نہیں ہے. جو اہل حدیث نہ ہو اور اہل سنت کہے وہ کبھی اہل سنت ہو سکتا ہی نہیں. کیوں؟ زبردستی کی بات نہیں, سمجھیے. سنت کا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ حدیث سے. حدیث سنت کے لیے قید ہے, اس کے لیے خزانہ ہے. سنت کا گھر حدیث ہے, سنت لینی ہو تو حدیث سے ملے گی. سنت کا پتہ کرنا ہو کہ جی یہ سنت ہے یا نہیں, اب مثلا درود کو دیکھ لو, لوگ بریل بھی درود پڑھتے ہیں نا. اب ہمیں لینا وہ درود ہے جو مسنون ہے, جو نبی نے خود سکھایا ہو. ظاہر بات ہے, دیکھو عقل کی بات ہے نا, کہ درود وہی, درود کی بڑی فضیلت ہے, درود بڑی اعلیٰ چیز ہے, لیکن بہتر تو وہی ہوگا نا جو نبی نے سکھایا ہو, یعنی مسنون درود ہو. اب وہ کہاں سے ملے گا؟ اگر یہ دو دوانے کے گھٹ کے, یہ جو دو دوانے کی پوتھیاں لکھتی ہیں بسوں میں گاڑیوں میں, اس سے تو درود ہی نہ ملتا. درود کی جگہ کہاں, اس کی کان کون سی ہے, اس کا گھر کون سا ہے؟ سنت کا. حدیث, حدیث میں دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا درود سکھایا تھا. جو درود نبی نے نہیں سکھایا وہ رولڈ گولڈ ہے, اور جو نبی نے سکھایا ہے وہ اصلی کھرا سونا ہے. کہ یہ کوئی دھوکے کی بات ہے, کوئی اختلافی بات ہے, عقل کی بات ہے. جس میں عقل ہوگی وہ سمجھ جائے گا. درود بڑی اعلیٰ چیز ہے, لیکن کون سا درود؟ نقلی نہیں اصلی. اب نقلی اور اصلی کا پتہ کیسے لگے گا؟ حدیث سے. عید میلاد سنت ہے یا نہیں؟ ختم دینا سنت ہے یا نہیں؟ فلاں کام سنت ہے یا نہیں؟ کہاں سے پتا لگے گا؟ حدیث سے. حدیث سنت کا گھر ہے. اس حدیث نے بتا دیا کہ بریلوی اہل سنت نہیں ہے, کیونکہ اس کی سنت خانے میں ہے ہی نہیں, حدیث میں اس کا نام ہی نہیں ہے. عید میلاد کسی حدیث میں نہیں, ختم کسی حدیث میں نہیں, ان کا درود کسی حدیث میں نہیں, ان کے اور یہ جو پڑھنے دانے شانے گٹھلیے وغیرہ یہ وہ سارے سب اپنے بنائے ہوئے. اب کوئی اہل سنت بنے اور سنت اس کی حدیث میں نہ ہو تو وہ اہل سنت نہیں, بالکل ختم ہے. کیا یہ عقل کی بات ہے یا بے عقلی کی بات ہے؟ کوئی اختلافی بات ہے؟ کوئی انتشار کی بات ہے؟ یہ کوئی شرارت کی بات ہے؟ عقل سے کام لو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ سے, اس بات کو خوب سمجھ لو کہ جو اہل حدیث نہ ہو وہ اہل سنت کبھی ہو سکتا ہی نہیں. اہل سنت صرف اہل حدیث ہو سکتا ہے, کیونکہ سنت کا گھر, سنت کا معیار, سنت کا خانہ, اس کی کوٹھی حدیث. حدیث سے پتہ لگے گا کہ یہ سنت ہے یا نہیں. اسی لیے اہل حدیث حدیث پر بیٹھا ہے. اور یاد رکھو, مال ویسے بھی ایجنسی سے ہی ملتا ہے, کھرا مال. لوگ بعض دکاندار بوٹ بیچنے والے باٹا کے بوٹ بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنے ان کے اپنے پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں جو باٹا کے نہیں ہوتے, وہ دھوکہ بھی کر لیتے ہیں, کسی کا بنا ہوا باٹا کی مہر لگا دی. لیکن باٹا کی ایجنسی والا کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا. باٹا کی ایجنسی سے ہی, اگر باٹا کا آپ کو خالص جوتا لینا ہے تو باٹا کی ایجنسی سے لیں, اس دکاندار سے نہ لیں جو باٹا کے علاوہ بھی بیچتا ہے اور باٹا کی بھی بیچتا ہے, وہ دوسرے پر باٹا کی مہر لگا کے چلتا کرے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں, اگر سنت لینی ہے تو اہل حدیث سے لو, اگر سنت لینی ہے تو حدیث سے لو, اور حدیث لینی ہے تو اہل حدیث سے لو. اب رفائی دین کا مسئلہ چلتا ہے, ہمارے حنفی مولوی حدیث سے لکھاتے ہیں, الحمشری پڑھنے کا مسئلہ چلتا ہے, حنفی مولوی حدیث سے لکھاتے ہیں, اور عام آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. اور اگر وہ عقل والا ہو, اس نے سمجھ سے کام لیا ہو, تو وہ دیکھے کہ اگر حدیث لینی ہے تو حدیث کے پاس جاؤ, اگر حنفی کے پاس جانا ہے تو حنفی فقہ لو. حنفی کے پاس حنفی فقہ کی ایجنسی ہے اور حدیث کی ایجنسی اہل حدیث کے پاس. اگر سنت لینی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے. اور حدیث کا پتہ کرنا ہے تو ملے گی کہاں سے؟ اہل حدیث سے. حنفی سے حدیث لینا اور حنفی کا حدیث دکھانا سوائے دھوکے کے اور کچھ. کس مسئلے پر ہمارا حنفی دیوبندی بھائی یا بریلوی بھائی آپ کو حدیثیں نہیں دکھاتا؟ رفید نہ کرنے پر, حدیث پر حدیث, حدیث پر حدیث دکھائے گا. فلاں کام پر حدیث پر حدیث دکھائے گا, حدیث پر حدیث دکھائے گا, لیکن وہ سب بیمار حدیثیں, کمزور حدیثیں, ضعیف حدیثیں, دھوکے کا مال, سارے کا سارا. جیسے میں نے بتایا نہیں, جوتا کسی کا بنا ہوا باٹا کی مہر لگائی ہو, آپ دھوکے میں آ جائیں گے. باٹا کا کر کے لے آئیں گے لیکن گھر آ کر پتہ لگے گا کچھ کہ باٹا کا واٹا کا تو کھا لیں گے تو صرف دھوکہ ہی. دیکھو یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل والا ان باتوں سے کبھی انکار کر دے. عقل سے کام لو. کبھی ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں اور لوگوں کو جن چیزوں سے دھوکہ لگ سکتا تھا ان باتوں سے نبی خبردار نہیں. آپ نے فرمایا تم دیکھو گے فسا یرا اختلافا کثیرا, تم دیکھو گے کہ بہت فرقے ہیں, بہت مولوی ہیں, کوئی ادھر کو کھینچتا ہے, کوئی ادھر کو کھینچتا ہے, کوئی ادھر کو کھینچتا ہے. اللہ, عقل عقل بڑی چیز ہے. بس سے اترو. اب آپ کو ٹانگے پر بیٹھ کر شہر میں اپنے گھر پہ جہاں جانا ہو وہاں پہنچنا ہوتا ہے, اور ٹانگے والے تیار ہوتے ہیں, رکشے والے تیار ہوتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ وہ سواری کی باہیں پکڑتے ہیں, آ بھی آپ اس پر بیٹھ ٹانگے پہ. ادھر سے دوسرا آ کے آپ میرے ٹانگے پر بیٹھ، وہ آپ میرے ٹانگے پر بیٹھ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ٹانگا ہے، وہ بھی ٹانگا ہے، وہ بھی ٹانگا ہے، یہ بھی رکشا ہے، وہ بھی رکشا ہے، وہ بھی رکشا ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور کچھ نہیں کہ کہیں ٹانگا کھسکا ہوا تو نہیں، ٹوٹا ہوا تو نہیں. گھوڑا جو اچھا تازہ خوب پلا ہوا گھوڑا ہو اس کے ٹانگے پر آپ بیٹھیں گے، اور جس کا دیکھا کہ مردرا سا گھوڑا ہے آپ میں نہیں اس پر بیٹھ. آپ اپنی عقل سے کام لیں گے کہ اتنے ٹانگے والے مجھے کھینچتے ہیں، میں کس کو چنوں؟ آپ اپنی عقل سے جانچیں گے اور دیکھ کر کہ گھوڑا مضبوط ہو، ٹانگا نیا ہو، رکشہ نیا ہو، پورا چلانے والا نہ ہو، جوان چلانے والا ہو، اچھا درمیانی عمر کا، چھوٹا بچہ ہو تو کہیں گے سر کہ مبارک وقت کروارے گا جا کر، سنبھلا ہوا آدمی، بالکل بوڑھا بھی نہ ہو کہ بیچارہ ویسے ہی لٹ جائے. اپنی عقل سے آپ سوچ کر پھر انتخاب کریں گے کہ میں اس گھوڑے پر بیٹھوں، اس ٹانگے پر بیٹھوں اور اس رکشے پر بیٹھوں. اب مولوی دیکھ لو، بریل بھی مولوی کیسا خوبصورت ہوتا ہے، سرما لگا کے، داڑھی کو کنگھی کر کے، پگڑی باندھ کر، فرسٹ کلاس خوشبو لگا کر، کیسی کشش اور جادویت ہوتی ہے. اب اگر مولوی کو دیکھ کر ہی لٹو ہونا ہے تو پھر دیکھ لو لوگ کیا کرتے ہیں. عقل سے کام لو، ہر چیز کے لیے جانچنے کے لیے اللہ نے عقل بھی دی ہے اور اس کے اصول بھی رکھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مجھے ماننے والے دیکھ، کوئی تجھے کچھ بتائے میری مہر دیکھ، میری مہر دیکھ، دیکھ کے یہ حدیث کھری بھی ہے کہ نہیں، اور بیچنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے. اگر تو دیوبندی سے لے گا سوچ لے وہ حنفی ہے، وہ کوشش یہی کرے گا کہ بات حنفیوں کی ہو اور تھپا حدیث کا لگا دے گا. اس لیے اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو اہل حدیث سے پوچھ، اس کے لیے وہ غیر جانبدار ہے. دیکھو لوگوں نے لڑانے کے لیے چار امام رکھے، ٹکراؤ، باقی کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا، فیل کر دیا. چار کو رکھا ہے لڑانے کے لیے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام، ان چاروں کی کشتی کرواتے ہیں. یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ چار یہ کس نے مقرر کیے ہیں، یہ جی مقرر تو کسی نے بھی نہیں کیے، بس ویسے ہی بڑھ گئے. ہم پوچھتے ہیں اس سے کہ تو بتا چار کہاں سے آئے، کس نے مقرر کیے، کہ جی بس مشہور ہو گئے. مشہور ہونے کو تو بیرجی دیکھ لو کتنی مشہور ہو گئی. مشہوری کا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ امام ایک نہیں، تین نہیں، چار نہیں، دس نہیں، سینکڑوں امام. امام بخاری بہترین امام ہے، امام شافعی اعلی درجے کے امام ہیں، امام مسلم کے کیا کہنے وہ بھی بہترین امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے کیا کہنے وہ بھی بہت اچھے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی بہت اچھے امام ہیں. تو نے چار کیسے چھانٹ لیے؟ تو جاہل آدمی. دیکھو نا لوگ مولوی تقلید تو کرواتے ہیں کہ جی ہم ان پڑھ ہیں، ہم ان پڑھ ہیں کیا کریں. مولوی کہتا ہے کہ ایک کو پکڑ لیں. اچھا بھی کس کو پکڑوں جس کو بھیڑ چال لوگ پکڑے ہوئے ہیں؟ اب آپ سوچئے، ایک طرف تو آپ جاہل ہیں، آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف آپ چاروں میں سے چھانٹتے ہیں امام ابو حنیفہ بہتر ہے. تجھے کیسے پتا لگ گیا وہ بہتر ہے؟ تو جاہل ہے. اب امام سمجھو ایم اے پاس ہے فرض کر لو، اور تو میٹرک پاس بھی نہیں، اب تو چاروں اماموں میں سے فیصلہ کر کے ایک چھانٹتا ہے. ایم اے کے پرچے کو پی ایچ ڈی والا دیکھے تو دیکھے، ایم اے کے پرچے کو دسویں فیل، جو میٹرک بھی پاس نہ ہو وہ دیکھ کر فیصلہ کرے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان میں بہتر امام ابو حنیفہ ہے، میں اس کو چھانٹتا ہوں. کوئی پوچھے تیرے پاس کیا معیار ہے سوائے اس کے کہ بھیڑ چال؟ کچھ بھی نہیں، سارا سلسلہ ہی بے عقلی کا ہے، سارا سلسلہ ہی بے عقلی. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دیکھ میری بات ہو، بس میری مہر دے، اور وہ بھی کس سے؟ چاہے ایجنسی ہو میری، وہ نہیں کہ جو باٹا کے جوتے بھی بیچتا ہے اور اپنے بھی بیچتا ہے، وہ دھوکا ہی کرے گا. وہ حنفیت کو بھی چلاتا ہے، حنفی فتا کو بھی چلاتا ہے اور حدیث کا نام بھی لیتا ہے، وہ دھوکا دے گا. اس سے پوچھ جس کے پاس حدیث کی ایجنسی ہے، جس کے پاس میرا علم ہے، جس کے پاس میرا خزانہ ہے، مسئلہ پوچھنا ہے اس سے، اور وہ صرف اہل حدیث ہو سکتا ہے. میں یہ بات تعصب کی نہیں کہہ رہا، طرفداری کی بات نہیں کر رہا، کامن سینس کی بات، عقل کی بات. تو دیکھو نماز میں الحمدشری پڑھنے کا مسئلہ ہے، نماز میں امام کے پیچھے الحمدشری پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب دیوبندی بہت خلاف ہے اس کے، ہائے ہائے منہ میں آگ پڑے گی. امام کے پیچھے الحمدشری پڑھنی چاہیے، اور پھر دلیل میں کیا کہے گا، ہے حنفی. دیکھو سب سے اوپر قرآن، پھر حدیث، پھر فتح، تیسرے درجے پر نیچے. لیکن بات کیا کرے گا، دیکھو جی قرآن کہتا ہے بیلا قرآ قرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو اور سنو. قرآن روکتا ہے. اب دھوکہ کھانے والا بہت دھوکہ، ہاں بھائی دیکھو نا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، اب حدیثوں کو کیا کرنا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو سنو، وہ دھوکے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی بالکل پڑھنا نہیں چاہیے، الحمدشری بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اب کامن سینس، میں حوالے نہیں دیتا فلاں حدیث میں یوں ہے، حدیثیں تو وہ بھی دکھاتے ہیں. ہمارے مولوی صاحب تھے مولانا عبد القادر حصاری، حصاری مرحوم، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے دنیا میں یہ اصول رکھا ہے کہ کھری کے ساتھ کھوٹی ضرور چلے. بتاؤ دنیا میں صرف کھری چیز کوئی ہے؟ سونا، سونا بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن کیا خیال ہے ہمیشہ سونا خالص ہی ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟ چاندی، نمک، مرچ، مسالے، دودھ، گھی، کہو کوئی چیز کھری خالص اور اس میں کھوٹ کا کوئی ایسی صورتیں ہیں؟ اللہ نے دنیا میں یہ نظام یہ رکھا ہے کہ میں نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ نے کھرے اور کھوٹے دونوں چیزیں چھوڑ دی. ورنہ عقل کا فائدہ کیا ہے؟ عقل اسی لیے تو ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کر چیزوں میں امتیاز کر کے عقل سے کام لے کر فیصلہ کرے، اپنی چیز اعلیٰ سے اعلیٰ انتخاب کرے. اللہ دین کے بارے میں دیکھو جہاں جو ہے مطمئن ہے، جو بندی خوش، چندہ دے گا اپنے مولویوں کو، جلسے کروائے گا، نعرے لگائے گا، بڑا خوش. بریلوی خوش، بہت خوش. شیعہ کہنا ہی کیا ہے، وہ کہتا ہے ساری دولت ہی میرے پاس، بہت خوش. اسی طرح سے دوسرے تیسرے سارے کے سارے، یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ مارکیٹ میں اتنی چیزیں بک رہی ہیں، اتنے مذہب ہیں، اتنے فرقے ہیں، اور ہر ایک ہی کہتا ہے میری چیز اچھی ہے، تو میں بھی کوئی عقل سے کام لے کر جانچ تو لوں کہ واقعتاً جو میرے پاس ہے وہ کھری ہے یا کھوٹی ہے. دیکھو انسانی فطرت، میں حیران ہوتا ہوں سبزی لینے جائیں نا کبھی، دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ سب نکل جائے، کھری چیز بھی نکل جائے، نکمی بھی نکل جائے، گندا مال بھی نکل جائے، کھرا مال بھی نکل جائے، اور لینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، اگر ٹینڈے لینے ہوں جلدی جلدی چھانٹے گا اور وہ دڑا دڑا ڈالے گا، آلو لینے ہوں دکاندار فٹافٹ ڈالے گا اور یہ چھانٹتا رہے گا کہ اچھا لوں، اچھا لوں، اچھا لوں. لیکن مذہب کے بارے میں آلو جتنی بھی قدر نہیں ہے کہ میں اس کو بھی چھانٹ لوں، دیکھ لوں کہ یہ کھڑا ہے یہ کھوٹا ہے. وہ کہتا ہے جہاں ٹھیک ہے لگے ہوئے، جو میرا باپ تھا، جو میرا دادا تھا، جو خاندان چلا رہا ہے، ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی. اور وہ اس کو یہ اصول بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں خالص کوئی چیز نہیں، کھری کے ساتھ کھوٹی ضرور ہے. اب جب اتنے اسلام ہیں تو لازمی بات ہے کہ کھوٹے ہوں گے اس میں ضرور، کھوٹے ہوں گے. پھر انسان مطمئن کیوں ہو جائے، کیوں نہ پرکھے کہ ان میں کھرا کون سا ہے اور کھوٹا کون سا ہے؟ تو آلو لے تو عقل کو استعمال کرے، تو دین لے تو پوچھے تک نہ، آنکھیں بند کر کے چلا جائے، تیرے جیسا احمق بھی کوئی ہو. لہذا یہ کہنا نہیں جہاں جو لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، دیر ٹوٹ گئی ہے وہ، تو یہ کبھی نہیں کہتا جی آلو سارے ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہے لے جاؤ گلے سڑے یہ آلو سب آپ نے جی نہیں چھانٹ چھانٹ، کدو سبزی کوئی چیز خربوزہ تربوز فلاں چیز ٹھوکرے لگائیں گے، برتن لینا ہو اللہ دکاندار بیچنے والا ہے اس پر وہ اس کے بعد جو لکڑی سی جھارن سا ہوتا ہے وہ مار مار کر دکھاتا ہے، اور آپ پھر بھی اپنی چمکا کے دیکھ کے نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے ہلکی سے دو پیسے کی چیز بھی لینی ہو تو جانچتا ہے، لیکن مذہب جس کا تعلق ہی نجات سے ہے، زندگی اور موت دوزخ اور جنت کا مسئلہ ہے، تو وہاں عقل کو بند عقل کو تالا لگا کے مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگ جاتا ہے، بے وقوفی کی انتہا نہیں، اور اللہ جانتا ہے میں سوچا کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ افسر لے کر صدر سے گورنر کمشنر معمولی سے معمولی نچلے افسر تک سب سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرو کسی کی دل آزاری نہ کرو، اور اگر دکاندار کہے کہ دیکھ بھائی تو میری دل آزاری کرتا ہے تو کہتا ہے یہ آلو ٹھیک نہیں، میری دل آزاری ہوتی تو کیوں کہتا ہے میرے آلو کو یہ ٹھیک نہیں میرے خربوزے کو یہ ٹھیک نہیں، ارے کھڑے کو کھڑا کہنا کھوٹے کو کھوٹا کہنا جانچنا یہ دل آزاری کی بات، لیکن مذہب کے بارے میں یہ سب ٹالریشن ہونی چاہیے، چنانچہ جو بریلوی کو بھی بٹھا لے دیوبندی کو بھی بٹھا لے شیعہ کو بھی سے بھی گلے مل لے جی بہت فراخ دل تھا بڑے کھلے دل کا تھا بہت ہی اچھا تھا، یہ نہیں کہتے بے غیرت تھا جی بہت اچھا تھا سب کو برداشت کرتا تھا ہر جائی تھا یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی چلتا تھا ادھر بھی چلتا تھا، دیکھو عقل کی باتیں میں آپ سے اور اللہ کا شکر ہے پہلے دن سے آپ ہمارے انداز کو دیکھتے ہیں کہ ہم بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی عقل جو ہے اس میں حرکت شروع ہو، آپ عقل سے کام لیں سوچیں سمجھیں، سو یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا تھا، اب یہ قرآن مجید کا کہ ویلا قرآن قرآن ہو جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور سنو، بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑا فریب ہے جو یہ مولوی دیتا ہے دیوبندی مولوی بریلوی مولوی عام یہ جو لوگ ہیں، اور دھوکے میں آنے والے سب پڑھے لکھے کے ان پڑھ کے سب اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، ویسے آپ یہ دیکھیے گا عملاً بات جھٹکے طریقے سے توٹ کا جسے کہتے ہیں گور اس طریقے سے بات سمجھائی جائے تو آدمی ہر آدمی جو ہے چونکہ اس کی سبا کی بات ہوتی ہے وہ سمجھ لیتا ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہی سرے سے نہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو سنو، ایک کے پاس دوسرا نہ پڑھے، اگر یہ مسئلہ صحیح ہو اس آیت کے یہی معنی ہو تو مدرسے میں تو کسی میں تعلیم نہیں ہو سکتی، صرف ایک لڑکا پڑھے باقی چپ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ سنو، حالانکہ وہ بھی پڑھ رہا ہے 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 وہ بھی پڑھ رہا ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں 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 اس کو چھوڑو یہ مراد نہیں ہے، نماز مراد ہے، نماز کا اس میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے نہ آیت کے اندر نماز کا وہاں ذکر ہی کوئی نہیں ہے، قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، وہ کیا وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں توجہ سے سننا لا تسمعوا لہذا القرآن، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، والغو فیہ اس میں شور مچاؤ، اور اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا سنو، کافر کہتے ہیں لا تسمعوا نہ سنو، خدا کہتا ہے سنو، کافر کہتے ہیں والغو فیہ اس میں شور مچاؤ، اور خدا کیا کہتا ہے انصتوا چپ رہو، تو اب کافر نماز میں یہ بات کہتے ہیں کہ حنفیوں جب امام پڑھے تو تم نہ سننا قرآن اور شور مچانا، ظاہر بات ہے کہ ویدا قرآن قرآن سے کیا مراد ہے جب قرآن کا واعظ کیا ہے، دیکھو نا خود آیت میں قرآن نے تفسیر کر دی. دیکھو نا وقال الذین کفروا, کافر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو نہ سنو, ملغو فی ہے, اس میں شور مچاؤ. اور اللہ کیا کہتا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے, کیونکہ عرب تھے عربی میں ہی بات ہوتا تھا, جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا, سنو, وَأَنصِتُوا, چپ رہو. کافر کیا کہتے تھے, نہ سنو اور شور مچاؤ, لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, تاکہ تم ہی غالب رہو, تمہاری جیت ہو. اللہ کہتا ہے سنو اور چپ رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم ہو, تمہاری سمجھ میں کوئی بات آ جائے تم مسلمان ہو. یہ ہے کی تفسیر. اب صحابہ نے, بعض مفسرین نے اس کو فٹ کر لیا بعض پر, خطبے پر, نمازوں پر, کہ مثلا اب امام پڑھ رہا ہے, آپ بھی اونچی اونچی پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ شور نہ مچاؤ, پڑھنا ہے تو آہستہ پڑھو, دوسرے کو سنائی نہ دے, گویا آپ چپ ہیں. انہوں نے اس پر یہ تفسیر کی ہے, ورنہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور نہ مچاؤ, آرام سے سنو. اس میں الحمد شریف کا کوئی سوال ہی نہیں, نہ یہ الحمد شریف کے متعلق ہے, نہ یہ نماز کے متعلق, یہ اس کی تفسیر ہے. چلو چھوڑو, یہ تفسیر بھی نہ مانو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, حدیث یہ کہتی ہے, حدیث قرآن کی تفسیر ہے. دیکھو قرآن کی تفسیر کون کرتا ہے, خود قرآن بعض جگہ کرتا ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں اجمال ہوتا ہے, دوسری جگہ اس کی بات کھول کر بیان کر دی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے یہ آپ کو مثال دی کہ قرآن کو سنو اور چپ رہو, اس کا کیا مطلب ہے کہ جب قرآن کا واضح ہو شور نہ مچاؤ, آرام سے سنو تاکہ تمہارے پلے کو بات پڑ جائے, تمہاری سمجھ میں بات آ جائے. خود قرآن نے یہ تفسیر کر دی, وقال الذین کفروا لا تسمعوا, کافر کہتے تھے کہ جب یہ نبی واضح کرے, قرآن پڑھے تم پر, تم شور مچاؤ, چپ نہ رہو تاکہ تمہاری جیت. یہ قرآن نے تفسیر کر دی. دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر کون کرتا ہے, حدیث. حدیث کی حیثیت کیا ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل, اس کا عملی نمونہ پیش کرنے والی. اگر قرآن کی اس آیت کے یہ معنی ہوتے کہ امام کے پیچھے بالکل نہ پڑھو, الحمد شریف نہ پڑھو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو کہ سرین اور صاف ہے کہ من صلی اللہ صلاتن, جو آدمی نماز پڑھے, لم یقرا فیہا بام القرآن, اور اس میں الحمد شریف نہ پڑھے, اس کی نماز تو گئی. تو گئی کہ میں نے اسقاط ہو گیا اس کی نماز, اس کی نماز ختم ہو گئی. اسقاط کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں, ماتا حاملہ ہو, گائے, بھینس, اونٹنی, عورت حاملہ ہو اور اسقاط ہو جائے. فرمایا جس آدمی نے نماز میں الحمد نہیں پڑھی اس کی نماز کا اسقاط ہو گیا. اور پھر جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی تو ایک آدمی کہنے لگا, انا نکون وراء الامام, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں. کہنے لگے, قال اطلع بها فی نفسک, ہاں آہستہ آہستہ پڑھ. کیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا, جو الحمد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. صبح کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں. لوگ پڑھنے کی عادت تھی لوگوں کو, کیونکہ نماز میں پڑھا جاتا ہے, وہ بھی پڑھنے لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے امام تھے, قرات کر رہے. اب بعض آدمیوں کو جیسے اونچی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو دوسرے ڈسٹرب ہوتے, گڑبڑ ہوتی ہے. آپ نے سلام پھیر کر پوچھا, لعلکم تقرؤون خلف امامکم, شاید تم بھی امام کے پیچھے پڑھتے جاتے ہو ساتھ 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 ساتھ. صحابی کہتا ہے, حضرت عبادلہ بن صامت کہتے ہیں کہ قلنا نعم, ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ہم بھی ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں. تو پھر اب آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بأم القرآن، جب میں اونچی آواز سے قرآن پڑھوں، نماز مغرب کی دو رکھتے ہوں، عشاء کی دو ہوں، صبح کی دو ہوں، جب امام اونچی آواز سے پڑھے تو کچھ نہ پڑھا کرو قرآن مجید میں سے الا بأم القرآن سوائے الحمد کے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب حنفی کیا کرے گا؟ حدیث تو کوئی قرآن میں آ گیا، اذا قرأ القرآن فاستمع، جب قرآن پڑھا جائے بس ختم. اہل حدیث کو مانتے ہیں، اور ہم اب کو پوچھے کہ تم حنفی ہو، حنفی فقہ کو مانتے ہو، نہ قرآن تمہارے پاس نہ حدیث تمہارے پاس، تمہارا تو تھرڈ کلاس تیسرا درجہ. دیکھو اوپر قرآن، یہ قرآن، اور اس کے نیچے یہ قرآن، یہ حدیث، دین مکمل. اب اس کے بعد نیچے پھر آئمہ کی فتوے، اجتہادات، تشریحات، دین دونوں پر ختم. اور اہل حدیث کیا کرتا ہے؟ آتا ہے جیسے کہ بوٹا نکالنا ہو نا، چاکی دوسری جگہ لگانا ہو، وہ آتے ہی نیچے سے حدیث کو اٹھا لیتا ہے، قرآن ساتھ آ جاتا ہے، پورا سیٹ کے سیٹ، پورا دین اس کے پاس آ جاتا ہے. اور حنفی قرآن حدیث اوپر رہ گیا، حنفی فقہ. اور یہ باتیں میں ویسے نہیں کر رہا، ابھی ابھی جو ضیاء کے دور میں اسلام کا چکر چلا تھا تو حنفیوں نے کیا کہا تھا، دیوبندیوں نے، حنفی فقہ اسلام، یعنی اسلام آنا چاہیے. اور اسلام کیا چیز؟ حنفی فقہ. ہم کہتے تھے قرآن و سنت، تیسرا نام نہ لو، وہ کہتے تھے نہیں، حنفی فقہ. اب پھر آپ دیکھیے اگر اس آیت کو یہ بھی معنی لے لیے جائیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو، ہم کہتے ہیں کہ اس قرآن سے مراد الحمد کے علاوہ قرآن ہے، الحمد کے علاوہ قرآن ہے. الحمد قرآن ضرور ہے لیکن یہ ممتاز ہے. جو رشتہ جو تعلق الحمد کا نماز سے ہے وہ باقی قرآن کا نہیں. عقل سے سمجھنا، توجہ سے. کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل حدیث ان پڑھ ہو، میں یہ آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو انشاءاللہ اور حدیث آپ کے علم میں اضافہ کرے گی اور آپ کے پاس ایسی تسلی والی بات ہوگی کہ آپ کبھی جگمگائیں گے نہیں. دیکھیں میں نے کیا کہا ہے، جو رشتہ جو تعلق الحمد کا نماز سے ہے وہ باقی قرآن کا نہیں ہے. اس بات کو دیوبندی بھی مانتا ہے، اس بات کو بریلوی بھی مانتا ہے. کیا دلیل ہے؟ کبھی دیوبندی امام کو نماز پڑھاتے دیکھو؟ جب نماز پڑھائے گا پہلے الحمد پڑھے گا، پھر قرآن مجید کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے پڑھے گا. مغرب کی پڑھائے، عشاء کی پڑھائے، صبح کی پڑھائے، کیا کرے گا؟ پہلے الحمد پڑھے گا. یہ فکس پورشن ہے، وہ حصہ ہے نماز کا قرآن مجید سے جو متعلق ہے، جو فکسڈ ہے، یہ لازمن پڑے گا اور باقی جہاں سے مرضی پڑھ لے. یہ نہیں کہ فلاں آیت نہیں پڑھی، فلاں نہیں پڑھی، جہاں سے مرضی پڑھ لے. اب حنفی مولوی سے پوچھ کر دیکھو، دیوبندی ہو یا کوئی ہو، کہ اگر الحمد نہ پڑھے پھر اور کہیں سے پڑھ لے، وہ کہیں گے غلطی سجدہ صاحب کر، ورنہ نماز نہیں ہو. سجدہ صاحب کر، تو نے الحمد نہیں پڑھی اور جگہ سے قرآن پڑھ لیا ہے، سجدہ صاحب کر. کیا مطلب ہوا؟ وہ بھی مانتا ہے کہ الحمد کا جو درجہ ہے باقی قرآن کا نہیں ہے. باقی قرآن روٹیٹ کرتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، کبھی کوئی آیت، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، لیکن یہ فکسڈ پورشن ہے، وہ حصہ ہے جو مقرر ہے، اس کو بدلا بھی جا سکتا، یہ لازمی پڑھنا. کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ کہ الحمد کا تعلق نماز سے سارے قرآن سے زیادہ ہے. باقی قرآن کو وہ تعلق نماز سے نہیں ہے جو الحمد کو ہے. اس لیے الحمد شریف کا نام، الحمد شریف کا نام جیسے الحمدو ہے، اس کا نام ام القرآن، اس کا نام ام الکتاب، اس کا نام نماز. مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، بندہ جب نماز پڑھتا ہے میں اور بندہ دونوں نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتی. قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، میں نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیتا. اب کیا مطلب کہ دو رکعتیں اللہ کی اور دو بندے کی؟ نہیں، رکعت کا آدھا حصہ اللہ کا اور آدھا بندے کا نہیں. اب اللہ خود اس کی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ اس کی خود تشریح کرتا ہے کہ اذا قال العبد، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، خدا کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے، میری تعریف ہے. اذا قال، جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، خدا کہتا ہے یہ بھی میرا حصہ ہے، میری تعریف ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، خدا کہتا ہے یہ بھی میری تعریف ہے، میرا حصہ ہے. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، معبود تو ہی ہے، خدا کہتا ہے یہ آدھی آیت ایاک نعبد، یہ آدھی آیت یہ میری تعریف ہے، یہ میرا ہی حصہ ہے، ساڑھے تین آیتیں میری. اور آگے بندے کی دعا شروع ہوتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ، یہ دعا ہے ساری، خدا کہتا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے. اب دیکھو اللہ نے اس سورت کا نام نماز رکھا ہے، اور جب کوئی بندہ نماز میں الحمد پڑھتا ہی نہیں، امام ہو یا مقتدی ہو، تو کیا تقسیم ہو؟ بندہ یہی کہے گا، خدا کہے گا بندے میرا حصہ، اور اپنا خدا حنفی مقتدی کہے گا امام سے لے لے، میرے پلے تو کچھ نہیں. میرے بھائیوں خوب سمجھ لو، توجہ سے سن لو، حدیث کے لفظ شاہ ولی اللہ صاحب، یہ خاندان سارا حنفی تھا، شاہ عبد الرحیم ان کے والد تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سارے حنفی تھے، لیکن شاہ ولی اللہ جب حج کرنے گئے وہاں جا کر عرب میں انہوں نے حدیث وغیرہ پڑھی، کچھ نہ کچھ علائش رہ گئی یہاں کے وہ جو تھے، کچھ تصوف کی، کچھ اور حنفیت کی، ویسے بہت حد تک کنورٹ ہو گئے تھے، اہل حدیث ہو گئے تھے، اور وہ الحمشی کے قائل تھے، ان کے والد جو خالص حنفی تھے، اور فتاوی عالمگیری جو اورنگزیب کے زمانے میں بنا اس میں وہ حصے دار تھے، فتاوی عالمگیری کئی سو عالموں نے مل کر لکھا ہے، وہ ڈر کے مارے کہا کرتے تھے کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے الحمشی پڑے اس کے منہ میں آگ پڑے گی، ایک طرف یہ ڈر ہے، اور دوسری طرف حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو الحمد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں جاؤں اور مجھے خدا کہے تیری نماز صاف، تیری فرض نمازیں صاف، کیونکہ تو امام کے پیچھے الحمد نہیں پڑھتا تھا، تیری نمازیں ختم، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، سزا سہ لینا یہ مجھے قبول ہے، لیکن میں خدا سے یہ نہیں سن سکتا کہ خدا مجھے کہہ دے کہ تیری نمازیں ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس فرقہ بندی نے، اس اپنے اپنے مذہب کی پابندی نے ہمیں کہیں کہیں چھوڑا، اس نے برباد کر دیا ہم، زدم زدی زدم زدی سارا یہ سلسلہ۔ میں حیران ہوتا ہوں، اب فقیر والی بڑا مشہور مرکز ہے دیوبندیوں کا، بڑا پرانا مدرسہ ہے، انہوں نے اہل حدیث کے خلاف بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ یہ جماعت انگریزوں نے بنائی، یہ اس قسم کا بہت خرافات جو کیا ہے، یہ مسئلہ جو انہوں نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دے، تجھے تین طلاقیں ہیں، تجھے طلاق 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 ہے، تو عورت حرام ہو جاتی ہے، بغیر حلالے کے حلال حلال نہیں ہوتی، اس پر بھی کتاب لکھی ہے، اور اہل حدیث کے خلاف وہ زہر ابلا ہے، ان کے اپنے لڑکے نے بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی، اپنے لڑکے نے بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی، اہل حدیثوں کے پاس تھے کہ خدا کے لیے ہمیں فتویٰ دے دو، ہمارے تو بیوی جا رہی، ہم کو پوچھے مسئلہ اب کہاں گیا، یہ تو ان کی بات تھی نا، ایک خبر ہے، واللہ عالم یہ صحیح نہ ہو، جہاں تک ہم نے سنا ہے میں نے وہ بتائی، اور میں آپ کو آپ بھی بتاؤں، یہاں مولانا عبید اللہ صاحب پرانے لوگ سب جانتے ہیں، شیخ الحدیث تھے جامعہ عباسیہ میں، صدر مدرس، ان کا فتویٰ چلتا تھا، بڑے نرم قسم کے، بڑے متحمل مزاج عالم تھے، اور بڑے اونچے عالم تھے، میرے پاس ایک دن وہاں گھر آئے، میں ان کے پاس کچھ کتابیں منطق اور فلسفے کی پڑھا کرتا تھا، اور ان کے مدرسے میں میں حدیث کی کتابیں پڑھا لیا کرتا تھا، اور منطق اور فلسفے کی کتابیں میں پڑھا کرتا تھا، میرے استاد بھی تھے، میرے پاس ایک دن آئے اور اپنے ایک مقتدی کو ساتھ لے کر آئے، سوال لکھا ہوا، مجھے کہنے لگے اس پر فتویٰ دے دیں، میں نے کہا جی کیا ہے، کہ اس نے جی اپنے بیوی کو تین طلاقیں اس نے دے دی، میں نے کہا جی کیا فتویٰ لکھ دوں، کہ وہی جو اہل حدیث کا فتویٰ ہے، جو اہل حدیث کا فتویٰ ہے وہ فتویٰ لکھ دیں، میں نے کہا آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ خود کیوں نہیں لکھ دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ بھی لکھیں کہ حرام، ہم یہ بھی لکھیں کہ حلال، یہ میں خدا کی قسم کھا کر ممبر پر کھڑا ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا مولانا آپ یہ بتائیے، میں جو فتویٰ لکھ کر دوں گا اور اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ جائز ہے، یہ فتویٰ صحیح ہے، کہ فتویٰ تو صحیح ہے جب حدیث میں آتا ہے، تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں، تو کیا کریں مجبوری جو، یہ مولانا کا تو میرے بھائیوں، دین اللہ کا اور آپ کو اللہ کا بن کر رہنا چاہیے، یہ مذہبی پاسداریاں یہ فرقہ بندی ہیں، اور یہ اب دیکھو عقل کی بات، بیوی کو طلاق دی جائے حنفی کیا کہتا ہے؟ کبھی پوچھ لینا مولوی سے، عمل تو آپ کو تجربہ ہوگا. وہ بیوی کو کہہ دے تجھے تین طلاقیں، بیوی حرام. بیوی کو کہے تجھے طلاق طلاق طلاق، بیوی حرام. اکٹھی تین چھوڑ دے تین طلاقیں، تو بھی طلاقیں تین ہو جاتی ہیں. اور طلاق 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 تین دفعہ کہے تو بھی تین طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیوی حرام ہو جاتی ہے. اب ان سے مولویوں سے پوچھے کہ مولوی صاحب، اگر ایک آدمی کہے یا اللہ میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ سو دفعہ کرتا ہوں، سو دفعہ استغفر اللہ ہوگا یا ایک دفعہ؟ مولوی صاحب، اگر ایک آدمی کہے میں سو دفعہ استغفر اللہ کرتا ہوں، تو سو دفعہ استغفر اللہ شمار ہوگا یا ایک دفعہ؟ کہ جی ایک دفعہ. میں نے کہا پھر یہ کیسے کہ میں تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں، ایک دفعہ طلاق ہوگی کہ تین دفعہ طلاق ہوگی؟ دیکھو عقل کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، لیکن جب آدمی لڑک جاتا ہے نا، پھر عقل وقل گئی. اور جھوٹا مذہب چیز ہی ایسی ہے کہ سب سے پہلے آ کر وہ عقل پر اٹیک کرے. جھوٹا مذہب جب ہوگا، یہ جب باتیں ہوں گی، وہ عقل پر اٹیک ہوگا سب سے پہلے. اب دیکھو شیعہ کی اذان آپ تو کبھی غور نہیں کرتے، سوچا کریں. عقل کو اللہ نے اپنی دنیا داری کے لیے نہیں دیا، دین کو بھی جانچا کریں. اب دیکھو شیعہ اذان دیتا ہے، حیا علی الصلاح کہتا ہے، حیا علی الصلاح، لوگوں نماز کو آؤ، لبیک نہیں کہتا. جب وہ کہتا ہے حیا علی خیر العمل، جب شیعہ اذان دیتے ہیں تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حیا علی خیر العمل، لوگوں اچھے عمل کی طرف آؤ، لبیک. اس پر لبیک کہتے ہیں. یعنی اندازہ کیا آپ نے؟ دیکھو نا، اذان جو نیچرل چیز ہے وہ تو کیا ہے، کبھی اذان کا شرح آپ نے غور نہیں کیا. دیکھو اذان کیا چیز ہے، کیا نقشہ عجیب ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا مطلب؟ چھوڑ دے سب. افسر ہے تو پرانا کر، بیوی کا دھندا ہے تو پرانا کر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. نہ اولاد اس درجے کی ہے، نہ بیوی اس درجے کی ہے، نہ باپ اس درجے کا ہے، نہ حکومت اس درجے کی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. چھوڑ دے سب کچھ. پھر اب تو نماز کو جائے گا، سن لے پہلے، نماز کو بعد میں اٹھنا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو توحید تیری صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر تو مشرک ہے تو نماز کے لیے بالکل. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اگر تیری توحید صحیح ہے، تیرا لا الہ الا اللہ صحیح ہے، تو نماز کے لیے جا کرنا بالکل. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر پیروی تیری محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اپنے پیر فقیر امام ولی نہیں بنائے کہ جی میں حنفی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا ماننے والا ہوں. اگر تجھے محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سن، حیا علی الصلاح، اب تو نماز کو. اگر تیری توحید صحیح نہیں، اگر تو نے نبی کے ساتھ امام بنا رکھے ہیں جن کے مسئلوں کو تو دین سمجھتا ہے، تو نے ان کو دین میں داخل کر دیا ہے، اور تو ان کے نام پر اپنا مذہب بنائے پھرتا ہے، تو نمازوں کا کیا فائدہ؟ کبھی آپ نے اس کا فلسفہ دیکھا کہ اذان اصل میں کیا ہے؟ اذان نماز کے لیے بلاوا ہے. صرف دو کلمے کافی تھے، مؤذن کھڑا ہو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لوگوں نماز کو آ جاؤ، پاس ہو جاؤ گے، بس اذان اتنی ہونی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا اذان کی ترکیب، اس کی فٹنگ کیسی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی بڑائی کہ تجھے کون بلا رہا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. بھیڑ نہ کر. پھر عقیدہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تیری توحید صحیح ہے، تیرا کلمہ صحیح ہے، تو واقعتاً خدا کو ہی الہ مانتا ہے یا تو نے بہت سے بڑا رکھے؟ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول جو پیغام لانے والا ہے وہ صرف محمد ہے، وہ کوئی امام نہیں. یہ ٹھیک ہے تیرے دونوں؟ اگر دونوں ٹھیک ہیں تو اب سن، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، نماز کو آ جا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پاس ہو جائے. اب نماز کی اہمیت بھی جان لیں. زکات بڑی اہم چیز ہے، فلاں رکن بڑا اہم ہے، روزہ بڑا اہم ہے، لیکن دیکھ لو اذان کے لیے یہ کہا، نماز کے لیے یہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. یہ نجات نماز میں، بندہ روزے دار پکا ہو، بندہ زکاتیں دینے والا ہو، سبیلے لگانے والا ہو، بندہ حج کرنے والا ہو، اگر نماز نہیں پڑھتا یا نماز اس کی ناقص ہے، نماز میں فیل ہوتا ہے، تو نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو مؤذن بہت اونچی جگہ چڑھ کر، اور حدیث میں حکم ہے کہ اذان اونچی جگہ دو، مؤذن اونچی جگہ چڑھ کر یہ کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لوگوں نماز میں نجات ہے. آؤ نماز کو اس میں نجات ہے. اب شیعہ کی اذان دیکھو نا، سمجھنے سے آدمی دین پر غور کرے تو خود بخود پتہ لگتا جاتا ہے کہ کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، کون بہک گیا ہے. اب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہہ کر حی علی خیر العمل کی ضرورت ہی نہیں. جب پہلے آپ نے کہا کہ حی علی الصلاح، نماز کو آؤ، تو نماز سب سے بہتر عمل نہیں ہے؟ پھر حی علی خیر العمل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھو انہیں ایک عام موٹی عقل والا بھی جانتا ہے کہ جب میں نے حی علی الصلاح کہہ دیا اور حی علی الفلاح کہہ دیا کہ نماز کو آپ سے بھی نجات ہو جائے گی، جب نجات ہو گئی تو پھر کہنا حی علی خیر العمل، اچھے عمل کو آ، وہ کیا ہے؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں، بے وقوفی کی بات. اب وہ جب اذان دیتا ہے شیعہ، کبھی سن لو، حی علی الصلاح پر کبھی نہیں کہے گا لبیک، حی علی الفلاح پر کبھی نہیں کہے گا لبیک، اور جب کہے گا حی علی خیر العمل تو لبیک. آپ کو کبھی سنتا ہوگا اذان اونچی آواز سے اور آہستہ آہستہ لبیک، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو کبھی نہیں کہے گا حق حق، اور جب کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ حق حق، حضرت علی کے نام پر حق حق کرے گا، اور جب محمد رسول اللہ کا آئے گا حق کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ بات کیا کہ دل میں وہ بات ہی نہیں ہے. یا یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ گوز وداؤٹ سین، کہنے کی ضرورت نہیں، جہاں جانتا ہے. اور میں اس پر سوچا کرتا ہوں، دیکھو یہ ڈالنا والے پبلسٹی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، دالے میں اتنے وٹامن ہیں، دالدا کھاؤ، بچہ بھی، بیوی وہ بھی تگڑا موٹا، اور ماں بھی تگڑی ہو جائے گی. دالدے میں یہ خوبیاں ہیں. کبھی دیسی گھی کی آپ نے کبھی تعریف سنی؟ کوئی کہتا ہو جی دیسی گھی میں بڑی طاقت ہے، دیسی گھی میں بڑے وٹامن ہوتے ہیں، دیسی گھی میں بہت یہ ہوتے ہیں، کوئی نام ہی نہیں لیتا. ارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، دیسی گھی دیسی گھی ہے، اس کی تعریف کرو نہ کرو، یہ خود تعریف ہو والا. اور ڈالڈا چونکہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے اس کی تعریفیں کرو تاکہ لوگ پھنسیں، لوگ پھنسیں. اس لیے وہ کہتے ہیں بیبی موٹا ہو جائے گا، دنیا کا کرنا بنا دیتے ہیں اور بیبی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، یہ ڈالڈے کی برکتیں. اور حالانکہ برکتیں یہ ہو گئی ہیں کہ جب سے لوگ ڈالڈا کھانے لگے ہیں، پوٹے میتے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دیسی اب ہضم ہی نہیں ہوتا. کسی ڈالڈا والے کو دیسی گھی دے دو، دیکھو فوراً جلاب لگ جائیں گے، طاقت نہیں دی. اور یہی حال بدعتوں کا ہے، بدعتی کو کھرا مسئلہ بتاؤ اس کا فوراً گیا استاب ہو جائے، برداشت نہیں کرتا. پوٹا اس کی وہ جو ہے نا چیز برداشت وہ ختم ہو جاتی ہے. بدعتیں کرنے والے کی، کچے مذہب والے کی، ان بدعتوں سے آپ کی جس صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، کھڑی چیز کو وہ برداشت نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالص اور اصلی مسلمان بنائے. میرے بھائیوں اس کی کوشش کرو، چھوڑ دو ان چکروں کو. اپنے دل سے یہ پوچھا کرو، میں دیوبندی حنفی بنوں؟ یہ ٹھیک ہے؟ یہ بعد میں نہیں مذہب بنا، یہ فرقہ بعد میں نہیں بنا، اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے اور امام ابو حنیفہ لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنے ہیں. میں جو حنفی بنوں گا تو اپنا ستیہ ناش ہی کروں گا کہ ایک بدعتی مذہب, بدعتی میں نے نیا جو بعد میں بنا ہو, میں جو اس میں جاؤں گا تو کیوں اپنی نمازیں بھی خراب کروں, اپنا سب کچھ خراب کروں, میں وہ دین اختیار کروں جو پہلے دن سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ کیا حدیث. حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کہے, جو نبی کرے اور جو اللہ کہے. حدیث قرآن کے لیے بھی آتا ہے لفظ جاب جا فبی حدیث امباد اللہ آیات یو مینو علم یو مینو بحاد الحدیث اصف اللہ نزل احسن الحدیث. قرآن اپنے آپ کو بار بار حدیث کہتا ہے, اور نبی کی بات بھی حدیث ہے, اللہ کی بات بھی حدیث ہے, اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو ماننے والا. یہ پورا سیٹ, پورا سیٹ کا سیٹ. حدیث پر لگ جاؤ, دین عمل, نماز کا طریقہ حدیث, روزے کا طریقہ حدیث, اور قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن نماز کی تاکید تو کرتا ہے, نماز سکھاتا نہیں. توجہ سے سنیے, قرآن نماز کی تاکید تو کرتا ہے لیکن نماز سکھاتا نہیں کہ پڑھنی کیسے. کیا کہتا ہے؟ زمین کو تیار کر دیتا ہے, زمین کو تیار کر دیتا ہے. جب بیج ڈالنا ہو تو پھر نبی کو بھیجتا ہے, جا کر بوٹے لگا. قرآن نماز کی اہمیت, قرآن بیان کرتا ہے کہ دوزخ ہی دوزخ میں ہوں گے, پوچھیں گے آپس میں یا جنتی جا کر ان سے پوچھیں گے, ماں خلق کم فی سقر, ارے بدبختوں دوزخ میں کیوں آ گئے؟ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. میری عادتیں بہت خراب ہیں, میری عادتیں بہت خراب ہیں, میں اگر اپنی اصلاح کرنا چاہوں تو کیا دعائی دوں, کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن سے پوچھو. اللہ کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا, انسانی فطرت ہے ہلا پھلا کرنا, شور مچانا. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, تکلیف آ جائے تو شور مچاتا ہے اور آوازیں, بے چینی, بے قراری کا اظہار کرتا ہے. ویدا مستح الخیر و منوا, اور جب اللہ اسے دے دیتا ہے خوشحال سے کنجوس بن جاتا ہے, پھر دین کی طرف سے ڈھیلا ہو جاتا ہے. بڑی گندی عادت ہے, بہت بری بیماری ہے. اسلام الا المصلین, نمازی بن جا سکتی ہے. نماز سب بیماریوں کا علاج. دیکھو نا یہ کتنی بڑی بات اللہ نے بیان کی کہ انسانی کمزوری ہے یہ کہ معمولی سی تکلیف آ جائے بے صبری کا اظہار کرتا ہے, اور بے صبری اللہ کی ناشکری. اور پھر اللہ دولت دے, مال دے, اقتدار دے, اللہ عزت دے, پھر بخل کرے, اپنے آپ کو بڑا سمجھے, یہ بھی بدبختی ہے. تو اپنا علاج کرنا چاہے تو کیا بن گل مسلم نمازی بن جائے, سب بیماریاں ٹھیک ہو جائیں, سب آپ کے درست ہو جائیں. نماز بڑی, نماز بڑی اعلیٰ چیز ہے, لیکن نماز کون سی؟ وہ نماز جو محمدی ہو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہو, جو مولویوں کی سکھائی ہوئی ہو. حنفی نماز تو وہ کیا کرے گا؟ سارا بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے. ہر بات میں الٹا کام, ہر بات میں الٹا کام. حنفی کو نماز میں کھڑے ہوئے دیکھو پاؤں یوں, حنفی کو نماز میں کھڑے ہوئے دیکھو ایڑیوں کا فاصلہ, دو ایڑیوں کا فاصلہ کم, اور اگلے پنجے جو ہیں ان کا فاصلہ زیادہ. یعنی کیا مطلب؟ کہ پاؤں کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, دونوں پیرل این متوازن, پاؤں کا رخ بالکل قبلے کی طرف. حنفی دور سے کھڑا ہوا نظر آ جائے گا کہ یہ حنفی, اور کھڑا ہوا ٹوٹا ہوا اسٹینڈ ہی, یہ ہاتھ باندھے ہوئے اسٹینڈ ہی. آدمی غافل ہو, سست ہو, ڈھیلا ہو, میں نے اہل سب کو دیکھ لیں کبھی, میں نے خود تجربہ کیا ہے. جب آدمی بے دھیان ہو, بے خیال ہو, تو پھر ہاتھ کھسکتے کھسکتے یوں آ جائیں گے. اور اگر الرٹ ہو, اٹینٹو ہو, دل حاضر ہو نماز میں, تو پھر یوں باندھے گا, یوں باندھے. اور جو جو ڈھیلا ہوتا جائے گا بے سال ہوتا جائے گا نیچے وہ آ جائے گا اور یوں آ جائے گا تو سٹینڈ ہی نہیں بالکل ہنسی بن جائے گا. کھڑا ہونا غلط, ہاتھ باندھنا غلط, پھر ٹھونگے رکوع گئے رکوع سے اٹھے یہ گیا وہ گیا ادھر گئے ادھر گئے سترہ پوری کر دینی ہے سب پہاڑ میں جائیں. اور نماز ہی جان ہے, سارے دین کی جان نماز ہے اور نجات اس پر ہو. سب عملوں سے پہلے نماز پیش ہوگی. دیکھو نا نجات ہمارے اعمال پر ہی ہے نا, کون سا عمل سب سے پہلے پیش ہوگا؟ نماز. نماز سب سے پہلے پیش ہو. اگر نماز میں پاس تو خدا کہے گا لاؤ اس کا روزہ, وہ بھی دیکھ لیں کتنے نمبر لگتے ہیں. اس کی لاؤ زکات, وہ بھی دیکھ لیں کتنے نمبر لگتے ہیں. اور اگر نماز میں فیل ہو جائے خدا کہے گا کیا ضرورت ہے اس کے روزے دیکھنے کی یا زکات دیکھنے کی, یہ فیل لے جاؤ اس کو ڈسکارڈ کرو ختم. میرے بھائیوں اہل حدیث بنو. اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے. اس کا دیکھو پارٹی کون سی ہوتی ہے جس کا لیڈر کوئی ہو. اہل حدیث لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں جب نبی کو مان دیا تو امام کو کسی کو ماننے کی کیا ضرورت. سوچو جب نبی کو اپنا امام بنا لیا پھر اور امام بنانے کی ضرورت کیا؟ کیا نبی کے بعد تو پھر بھوکا ہے کہ تجھے اور اماموں کی ضرورت؟ نبی کو پکڑ لے, جو نبی پکڑا دے اس کو مضبوطی سے تھام لے, پھر تو اسے نہ دے. وہی رشتہ ہے جیسے خامد بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. خامد جب ایک دفعہ ایجاب قبول ہو گیا, اب بیوی کہے وہ آدمی بہت خوبصورت ہے, بڑے لمبے قد کا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو اخلاق کیا کہتی ہیں اور اس نہیں نمت سے. جب تیرا خامد یہ ہے تیرا نکاح اس سے تو اوروں کو کیا دیکھتی ہے؟ بس بند رہے یہ تیرا خامد. اللہ یہ کہتا ہے کہ تم نے دین کو سمجھا ہے, اگر تم نے دین کو سمجھا ہے تو محمد کا دامن بالکل نہ چھوڑو, دائیں بائیں بالکل نہ دیکھو. تمہیں کسی امام کی ضرورت نہیں, کسی پیر کی ضرورت نہیں, کسی مرشد کی ضرورت نہیں. کوئی چیز کسی سے نہ لو, جو چیز لو محمد. اور ادھر ادھر دیکھنا اس کی بڑی خرابی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ جو میرے سامنے ہوا, ایک آدمی کچھ غیر ذمہ دار تھا, بے احتیاطی کرنے والا, عورت کو دیکھا کار میں بیٹھنے لگی, اس کا خامد بھی ساتھ تھا, وہ بڑی خوبصورت کپڑے فرسٹ کلاس بہت اچھی. خامد کہنے لگا بیوی سے, اب اس کو دیکھا بیوی سے کہنے لگا اپنی بیوی سے, وہ پاس کھڑے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے تو ایسی صورت ہوگی. دیکھنا عورت تو ایسی ہونی چاہیے, وہ دیکھو عورت اپنی بیوی سے کہنے لگا. وہ بیوی بھی کوئی اہل حدیث ٹائپ کی تھی, بڑی سمجھ والی, تو وہ کہنے لگی پھر خامد وہ نہیں ہونا چاہیے, اگر عورت وہ ہونی چاہیے پھر میں خامد بدل تجھے بدل دوں. خامد کی عقل ٹھکانے آ گئے. دیکھو نا آدمی جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر جو اصل اپنی چیز ہے وہ پھر یاد نہیں رہتی, پھر بہتی بہتی باتیں کرتا ہے, اور جو سمجھ والا ہوتا ہے وہ بڑی ٹھکانے کی بات کرتا ہے. اور میرے بھائیو یہ سمجھ اور یہ عقل یہ صرف دین کے ساتھ. میں جو آپ سے اتنی باتیں کہتا ہوں اور اللہ کے فضل سے جب سے یہ شروع ہوا ہے جمعہ اتنی باتیں ہوئی ہیں, لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی کتنا بھی پڑا ہوا کیوں نہ ہو میری کسی بات کو چیلنج نہیں کرتا. اور یہ اس لیے کہ ہمارا مزاج ہماری طبیعت بنی اس انداز کی ہے کہ ہم حق کے سوا ادھر ادھر جاتے ہیں. فرعون کی قوم کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا, در پردہ مسلمان تھا, چھپا ہوا بچارا غریب, ڈرتا تھا فرعون کے ظلم سے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرعون کہتا ہے ضروری اقتل موسیٰ, چھوڑو میں اس موسیٰ کو قتل کر دوں, یہ میری باتیں نہیں مانتا, اس کو پتہ لگا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہے, بالکل کھل کر سامنے آ گیا. اور ڈر کر کہنے لگا کوئی ڈر نہیں بادشاہ کا یا فرعون وغیرہ کا یا کسی. اور کیا بات کہی اس نے, کہتا ہے کہ دعوت صرف ایک یہی ہے جو یہ موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں, پیغمبر کی دعوت. لیس لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرت، پیغمبر کی دعوت کے علاوہ کوئی دعوت ہے ہی نہیں سرے سے، نہ دنیا میں نہ آخرت. اب دیکھو آپ حنفی رہے ساری عمر، فقہ حنفی پر چلتے رہے، وہاں جا کر امام ابو حنیفہ کو تلاش کریں گے آپ کہ یہ ہمارا امام کہاں ہے، ہمارا امام کہاں ہے، وہ پتہ نہیں بیچارے کہاں ہوں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اتنا نمایاں ہوں گا، لواء الحق بیدی، خدا کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. آدم و بن سوا، آدم علیہ السلام اور آدم کے سوا جتنی ان کی اولاد ہے تحت لوائی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے. اب آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی کسی کو پکڑے، کبھی کسی کو پکڑے، کبھی کسی کو پکڑے، یہ تو ویسی بات ہے کہ جیسے بگڑا ہوا کبھی ادھر چھک مارے، کبھی ادھر چھک مارے، کبھی ادھر چھک مارے. میرے بھائیوں، محبت کرو تو اللہ سے، اللہ کے دین سے، پیروی کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی میں نجات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اب وقت تو نہیں ہے، یہ دو تین باتیں ہیں جن کی تھے. آیا بہو اپنے سسر کو ابا جان کہہ سکتی ہے کہ یہ نہیں؟ تو وہ اپنے سورے کو، اپنے خسر کو، سسر کو ابا جی کہہ سکتی ہے، یہ کوئی برا نہیں ہے. یا اسی طرح سے اپنی ساس کو امی جان کہہ دینا، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. عام مثلا باپ کا کوئی دوست ہو، باپ کا کوئی دوست ہو تو اس کو بھی آدمی ابا جی کہہ دے، یہ مجازی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ شرن منع نہیں. یہ مسئلہ ہے تو لمبا. ایک چیز نقد 10 روپے پر ملے اور ادھار 11 روپے میں ملے، کیا سود کی صورت ہے یہ نہیں؟ لوگوں کو اکثر اس میں مغالطہ یہ رہتا ہے کہ یہ سود ہے. مثلا 11 میں کوئی چیز دے ادھار اور نقد دے 8 میں یا 10 میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے. حالانکہ سود کی تعریف کو دیکھیے، سود جو ہے کل قرض تجر المنفعت فہو ربا. سود اس وقت ہوتا ہے جب درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، جب قیمت ہو کسی چیز کی، وہ کم ہو یا زیادہ ہو تو سود نہیں ہوتا. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی مارکیٹ میں ایک چیز کی قیمت ہے، وہ بکتی ہے اتنے میں، فرض کر لیجیے 8 روپے میں بکتی ہے. ایک آدمی نقد دیتا ہی نہیں، صرف ادھار پر ہی مال بیچتا ہے، اور وہ 10 روپے میں چیز دیتا ہے یا 11 میں چیز دیتا ہے، نقد پہ وہ دیتا ہی نہیں، تو یہ جائز ہوگا نہیں؟ لازم کہیں گے جی جائز ہے. اس میں کیا وہ، کیونکہ وہ چیز کی قیمت ہے. دیکھو یہ چیز کی قیمت کے طے ہونے میں بہت سے فیکٹر کام کرتے ہیں، پریس یوٹیلیٹی، ٹائم یوٹیلیٹی، یعنی وقت دیر کا لمبا ہو تو قیمت بڑھ جائے گی. مثلا اب چیز فصل پیدا ہوئی ہے، اب سستی ہوگی، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد چیز مہنگی ہو جائے گی. اسی طرح سے یہاں چیز ہو پیدا ہو رہی ہے، یہاں سستی ہوگی، یہاں سے 100 میل دور جا کر وہ چیز مہنگی ہو جائے گی. تو جب ایک آدمی جو ہے وہ ادھار ہی دیتا ہے تو پھر اس چیز کی وہ قیمت اتنی لگاتا ہے، تو یہ سود کی صورت نہیں. سود یہ ہے کہ چیز درمیان میں نہ ہو، اس کی قیمت کا سوال نہ ہو، صرف پیسے پر پیسہ پڑے، یہ سود. حضرت زینب کی بیٹی کی شادی حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی وفات کے وقت حضرت فاطمہ کی خواہش کے مطابق ہوئی، یعنی بھانجی کی شادی خالو سے. آیا درست ہے یا نہیں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت زینب کی بیٹی کا نام امامہ بنت ابی العاص تھا، وہ حضرت زینب کی بیٹی تھی. حضرت فاطمہ کی بہن تھی حضرت زینب. جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی حضرت علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. آپ کی زندگی میں حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کا ارادہ ہوا تھا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی. ان کا ارادہ ہوا تھا کہ میں اس سے نکاح کر لوں. وہ مسلمان ہو گئی تھی, یہ نہیں کہ کافرہ تھی, ان کا ارادہ ہوا تھا. حضرت فاطمہ کو پتہ لگ گیا کہ میرا خاوند حضرت علی فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے. حضرت فاطمہ نے حضور سے شکایت کی اور یہ کہا کہ لوگ پہلے ہی کہتے ہیں, حضرت فاطمہ کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے. یعنی اتنی مصروفیت آپ کو رہتی ہے, اتنا آپ کو وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے. اب وہ دیکھ لو حضرت علی جو ہے وہ فلاں جگہ نکاح کرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ ابو جہل کی بیٹی حضرت علی کے لیے حلال نہیں ہے, لیکن چونکہ میرے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہے, اس لیے اگر حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دو. حضرت علی نے پھر آپ کی زندگی میں جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی, آپ فوت ہو گئے, حضرت فاطمہ چھ مہینے کے بعد پھر فوت ہو گئی غالباً, تو جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی دونوں نے کوئی نکاح نہیں کیا. لیکن حضرت فاطمہ نے یہ وصیت کی کہ میرے بعد آپ کو نکاح تو کرنا ہی ہے لازماً, تو آپ میری بھانجی امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کر لیں. اور یہ امامہ وہ بیٹی ہے حضرت زینب کی, حضور کی نواسی ہے, کہ آپ نے اس کو گودی اٹھا کر جماعت کروائی تھی. بچہ چھوٹا ہو ماں اس کو گودی اٹھا کر نماز پڑھ سکتی ہے, باپ اس کو گودی اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے. جب کھڑا ہو تو گود میں اٹھا لے, یوں گود میں ہے دوسرا ہاتھ یوں رکھ لے, اور جب رکوع سجدے کو جائے تو بٹھا لے, کھڑا ہو تو اٹھا لے. یہ طریقہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز پڑھی. تو خیر نکاح ہو گیا, حضرت امامہ بنت ابی العاص سے حضرت علی نے شادی کر لی تھی. تو یہ شادی جو ہے خالہ کی, خالہ اور بھانجی, یہ ایک وقت میں ایک نکاح میں نہیں آ سکتی, علیحدہ علیحدہ نکاح ہو سکتا ہے. پہلے اس کی خالہ سے نکاح کر لیا, وہ فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دی, پھر اس کی بھانجی سے نکاح کر لیا. اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی, کہ خالہ پھوپھی موجود ہو بھتیجی سے نکاح کر لے, یا بھتیجی نکاح میں ہو اس کی پھوپھی سے نکاح کر لے. ہاں ایک فوت ہو جائے یا ایک کو طلاق دے پھر دوسری سے کر سکتا ہے. ان دونوں کو جمع کرنا جو ہے وہ حرام. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.